إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ہماری بات چل رہی تھی علوم حدیث کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت کی، اور کس طریقے سے صحابہ کرام کے اس مقدس طبقے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے کیے گئے اعمال کو، یعنی جو عمل آپ کا دیکھا اسے، اور جو عمل آپ کے سامنے کیا گیا، آپ کی موجودگی میں کیا گیا، یا جو بات آپ کے سامنے کہی گئی، ان سب کو کس انداز سے انہوں نے محفوظ رکھا ہے، اس کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا ہے. میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی اس کے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی صحابی یہ کہہ دے کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے اور آپ نے بیان نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز بعد میں بھی نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے یہ بات جو ہے بعد میں بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل یہ ناممکن کے درجے کو ہے. اس لیے کہ اگر کبھی کوئی بھی بات آ جائے ایسی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے گی، جبرائیل علیہ السلام آ جائیں گے کہ آپ کے تعلق سے یہ چیز ہوئی ہے. اگر دشمن بھی کبھی ایسا کچھ کرنا چاہے، صحابہ کے بارے میں تو ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر دشمن بھی ایسا کرنا چاہتا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو آپ کی آبادی کے ساتھ، مدینے کی آبادی کے ساتھ یہودیوں کی آبادی بھی جڑی ہوئی تھی، ایسا ممکن تھا کہ کبھی کوئی یہودی کسی بھی مسلمان سے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کے رسول نے یہ بات کہی ہے؟ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ان لوگوں نے مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لا کر کے پہنچا دیا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو فوراً آسمان سے خبر آ جاتی تھی اس کے بارے میں. اس لیے یہ بات تو اس زمانے میں جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے اس کے بارے میں کہ ہم ایسا کر سکیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، تو خلفاء کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں کچھ نئی چیزیں آئیں حدیث کی حفاظت کے تعلق سے. جو چیزیں پہلے تھیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن خلفاء راشدین کے دور میں ایک نئی چیز، حدیث کی تحقیق کرنا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے بارے میں تحقیق کر لینا، معلوم کر لینا کہ یہ بات واقعی معنی میں انہوں نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں التثبت. التثبت یعنی احتیاط کے طور پر معلوم کر لینا کہ واقعی یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا نہیں کی ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے اپنی سنی ہوئی باتیں جو اللہ کے رسول سے سن کر کے تھا بیان کرتا تھا, اور کوئی کسی سے تحقیق نہیں کرتا تھا کہ آپ نے کب سنا, کیسے سنا, کچھ بھی اس طرح کا سوال نہیں کرتے تھے. بس کسی صحابی نے یہ بات کہہ دیا, میں نے یہ حدیث سنی ہے, میں نے ایسا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, یہی کافی ہوتا تھا. لیکن جب خلیفہ راشد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ, یہ خلیفہ بنائے گئے, تو ان کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. ان کے دور خلافت میں یہ چیز پیش آئی کہ ایک مجھے روایت کرنے والے خبیثہ ہیں, خبیثہ بن زعیب, یہ اس کو قصے کو روایت کرتے ہیں. خبیثہ بن زعیب نام بھی آپ کے سامنے رہے. خبیثہ بن زعیب یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دادی, بلکہ وہ نانی ہے رشتے کے لحاظ سے, ایک نانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے میراث میں کیا حصہ ہے, شرکے میں کیا حصہ ہے, آ کر کے یہ سوال کیا. ایک نانی نے آ کر کے سوال کیا کہ میرے لیے میراث میں کیا حصہ ہے, یہ خبیثہ بن زعیب روایت کرتے ہیں. آ کر کے یہ سوال کیا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں, یعنی اس کے پروف کے طور پر آپ کے سامنے وہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنی کتاب کس میں بیان کیا ہے, تذکرۃ الحفاظ میں. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ کیا ہے تو اسی میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور, یعنی خاص طریقے سے اسلامی تاریخ کے تعلق سے ان کا نام بڑا مشہور ہے چیزیں جو روایت کرنے میں, تو انہوں نے یہ روایت کیا ہے خبیثہ بن زعیب سے. یہ کہتے ہیں کہ ایک نانی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے ترکے میں کیا حصہ ہے, جو مال میت چھوڑ کر کے مرا ہوا ہے. اب یہ نانی آ کر کے سوال کر رہی ہیں تو نانی سے اس کا رشتہ کیا ہوگا, وہ نوازا ہوا, یعنی نوازے کا اس کے انتقال ہوا ہے, تو آ کر کے سوال کر رہے ہیں کیا میرے لیے بھی اس میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے تھے, آپ زندہ نہیں تھے, خلیفہ تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے آ کر کے انہوں نے سوال کر دیا. یہ انہوں نے کہا میں تو قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی حدیث نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں کہ نانی کو بھی اس میں کوئی حصہ ہوتا ہے, ان کا کوئی حصہ ہوتا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. انہوں نے جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کیا اس کے بارے میں, تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کھڑے ہوئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے نانی کو ایک بٹے چھ چھٹا حصہ, ایک بٹے چھ چھٹا حصہ, یعنی چھ حصے اگر کریں تو اس میں سے ایک حصہ آپ نے دیا ہے نانی کو. یہ بیان کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے علاوہ اور کوئی بھی تھا جو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. سننے کے بعد فوراً اسے قبول کر لینے کے بجائے اب کیا کیا انہوں نے, اس کی تحقیق چاہیے, معلوم کرنا چاہا اور بھی کوئی تھا تمہارے ساتھ اس سلسلے میں اور یا نہیں تھا, اس کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ محمد بن مسلمہ انہوں نے گواہی دیا کہ ہاں وہ بھی تھے اور وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں. محمد بن مسلمہ یہ بھی حاضر تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نانی کو نواسے کے ترکے میں سے ایک بٹے چھ حصہ, یعنی چھ حصہ میں سے ایک حصہ دیا تھا یہ بھی حاضر تھے اس وقت میں، یہ بات انہوں نے گواہی دے کر کے بتائی، میں بھی حاضر تھا. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حالانکہ انہوں نے بیان کیا یہی طریقہ تھا کہ اسے قبول کر لیا جاتا تھا، لیکن اب انہوں نے ایک نئی بنیاد ڈالی ہے، ایک نئے علم کی بنیاد ڈالی ہے. وہ بنیاد کیا ہے کہ اب جو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں ذرا اور احتیاط سے کام لیا جائے، اور زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے، پہلے جو معاملہ تھا اس سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے. اس لیے کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے بیان بھی، جھوٹ بولنے کے بارے میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے، صحابہ کرام ہیں، لیکن کبھی غلطی ہو جائے تو کیسے جو ہے ہم اسے پہچان سکتے ہیں. تو غلطی بھی نہ ہوئی ہو اس کے لیے تھوڑی تحقیق کر لی جائے، کوئی اور تھا وہ بھی بالکل ایسے ہی بیان کر رہا ہے، یا دونوں کے بیان کرنے میں کہیں کچھ کمی بیشی ہے، یہ تحقیق کرنے کی بنیاد ڈالی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں. یہ بیان کیا ہے امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں. یہ پہلی بات اس کے بارے میں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ قبیصہ بن ذؤیب جو روایت کرتے ہیں، اس قصے کو روایت کرنے والے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، یعنی اسی کے تعلق سے ایک دوسری تحقیق بھی، ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. قبیصہ بن ذؤیب کی ملاقات ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے، اور کم سے کم اس پورے قصے کے 20 سندیں ہیں. کتنی؟ 20. یہ 20 سندیں پوری کی پوری جگہ کہاں ملتی ہیں؟ قبیصہ بن ذؤیب تک مل جاتی ہیں. 20 طریقوں سے یہ پوری بات نقل کی گئی ہے، اور یہ سب کی سب کہاں تک پہنچتی ہیں؟ قبیصہ بن ذؤیب تک پہنچتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری سندیں یہاں تک پہنچنے میں صحیح ہیں، لیکن قبیصہ بن ذؤیب کی ملاقات ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے. محدثین کی اصطلاح کے لحاظ سے ایسی کسی بھی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. مرسل کہا جاتا ہے. اس پوری قصے کے کئی جو ہے سندیں ہیں، اور ساری کی ساری سندیں کہاں تک پہنچتی ہیں؟ قبیصہ بن ذؤیب تک جو اسے روایت کرتے ہیں، اور یہ سندیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں وہاں تک پہنچنے میں، لیکن قبیصہ بن ذؤیب ان کی ملاقات ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ محدثین کے اصول کے لحاظ سے اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ مرسل کہا جائے گا. مرسل کہا جائے گا. مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی راوی حذف ہے. جب قبیصہ بن ذؤیب کی ملاقات نہیں ہے، جب انہوں نے کسی اور سے یہ بات سنی ہے. مرسل کا مطلب ہوا بیچ میں کوئی راوی حذف ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا قصہ ہے، اور اس قصے کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. بہت مشہور بات ہے، یہاں تک کہ جو طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے تو نانی کو 1/6 حصہ اس کا دیا جاتا ہے طریقے میں، وہ اسی روایت کی وجہ سے دیا جاتا ہے، جو کہ ایک مرسل روایت ہے، لیکن اسی روایت کی روشنی میں، اتنی مشہور روایت ہے اس کی شہرت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے، اس پر اسی لحاظ سے عمل بھی کیا جاتا ہے. طریقے میں نانی کے لیے جو ابھی بات 1/6 حصے کی آ رہی تھی، یعنی 6 حصہ میں سے 1 حصہ، آپ اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کچھ اور لحاظ سے سمجھ جائیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرنے والے کی ماں موجود نہ ہو. یاد رکھیجیے گا، یہ مرنے والے کی ماں موجود نہ ہو. اگر مرنے والے کی ماں موجود ہے تو دادی کو یا نانی کو حصہ نہیں ملتا ہے. یہ نانی کو حصہ کم ملے گا جب مرنے والے کی ماں موجود نہ ہو. اسی طریقے سے اگر مرنے والے کی دادی بھی موجود ہے اور نانی بھی موجود ہے
تو جو چھ حصہ ہم نے آپ سے کہا کہ چھ حصہ میں سے ایک حصہ یہ دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دادی نہیں کو نہیں ملے گا نانی کو مل جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ دادی اور نانی دونوں کس میں شریک ہو جائیں گی, اسی جو چھ میں سے ایک حصہ جو آیا ہوا ہے اس میں سے دونوں اس میں شریک ہو جائیں گی, اور دونوں میں سے کوئی ایک رہیں گی تو اسے لے لیں گی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ابھی فی الحال ہم یہاں پر آپ کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ کس کے لحاظ سے کر رہے ہیں, اصول حدیث کے لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ایک نئی نیا سلسلہ شروع کیا گیا وہ یہ ہے کہ تھوڑا تحقیق بھی کر لیا جائے, کوئی بھی حدیث سامنے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا جائے, اس کی حفاظت کا یہ طریقہ ہوا. آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا سننے میں یا آپ اکیلے تھے, کوئی اور اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے, اگر کوئی اور جانتا ہے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان سے بیان کرنے میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کوئی بھی اس طرح کی بات تو نہیں ہوئی ہے. یہ بات تو تھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آنے والے اس قصے کے بارے میں, جس کے بارے میں تھوڑا میں نے آپ سے کہا کہ وہ روایت کیا ہے, مرسل ہے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دوسرا جو ہے بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے, جو بالکل کیا ہے ثابت ہے, اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں, کہاں موجود ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مٹا دو یہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, ایک مرتبہ اللہ کے رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, تو وفات ہو چکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلب کیا تھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا تھا, کسی کام کے لیے بلایا تھا. یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے تین مرتبہ سلام کیا, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو واپس چلے آئے. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو کہا ہم نے آپ کو بلایا تھا اور آپ آئے نہیں, تو کہا کہ میں گیا تھا تین مرتبہ سلام کیا, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا اس لیے میں واپس آ گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جائے کسی کے پاس اور تین مرتبہ سلام کرے, اگر جواب نہیں ملتا ہے تو اسے واپس ہو جانا چاہیے, جواب کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے آنے کی اجازت یا داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی ہے. تو اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ سلام کرے, اگر سلام کا جواب مل جاتا ہے تو اجازت ہے, سلام کا جواب نہیں ملتا تو اجازت نہیں ہے, اسی لیے ہم واپس آ گئے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو تم حدیث بیان کی ہو ابھی تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا, کوئی ہے تمہارے ساتھ جو گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں ہم نے بھی حدیث سنی ہے, یعنی وہ تحقیق کرنے کی جو بات ابھی میں نے بتائی تھی آپ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تعلق سے, وہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی, کوئی اور بھی ہے, بیچارے تھوڑا سا گھبرائے اور اس کے بعد جلدی جلدی گئے تلاش کرنے کے لیے دوسرے آدمی کو کہ دوسرا کون سا آدمی تھا جو میرے ساتھ ایک مجمع میں آپ نے فرمائی تھی یہ بات, تو اس طریقے سے اور بھی لوگ تھے ان کو معلوم ہے, گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آئے ساتھ میں کہ میں نے بھی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی حدیث سنی تھی, آ کر کے انہوں نے کہا, یہاں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اس کو پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر, جب یہ واقعہ پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا معاملہ ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے
اپنی کتاب مقدمۃ المجروحین میں میں نے آپ کو امام زہبی بتایا تھا، لیکن امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ متقدمین میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب المجروحین میں کہ سب سے پہلے انہی لوگوں نے روایت کے اندر تفتیش یعنی تحقیق کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد آگے پھر لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کا خیال آئے تو اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے، آگے پھر لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کوئی دوسرا آدمی صحابہ کے علاوہ حدیث بیان کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام نہ لے لے. مقصد کیا تھا؟ یعنی ان صحابہ کے بارے میں جو روایت بیان کر رہے تھے ان کے بارے میں کسی طرح کا شبہ یا کوئی بدگمانی نہیں کہ یہ لوگ جھوٹی طور پر روایت کر دیں گے، بلکہ یہ اصل میں دوسرے لوگ جو روایت کرنے والے ہوں ان کے لیے ایک طرح سے یہ چتاونی کہہ لیجئے یا تنبیہ تھی یہ کہ دوسرے لوگ کوئی اس طرح سے روایت کرنے میں جرات نہ کریں، کوئی غلط روایت کرنے میں جرات نہ کریں. ان کے سامنے یہ بات رہے کہ اگر ہم کبھی کوئی بات پیش بھی کریں گے تو ہم سے تحقیق کی جا سکتی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اس کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، فتح الباری میں کہتے ہیں فقد جاء فی بعض طرقہ، اس حدیث کی بعض سندوں کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، ان عمر قال لابی موسیٰ، کہ عمر نے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اما انی لم اتہمک ولکنی اردت الا یتجرأ الناس علی الحدیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی کے الفاظ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو متہم نہیں کیا ہے، یعنی میں نے تم کو میرے دل میں تمہارے بارے میں یہ گمان نہیں آیا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، یہ بات نہیں تھی. متہم نہیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں غلط طرح سے بیان کرنے میں جرات نہ کر سکے. جب اس کے سامنے یہ بات رہے گی کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرتے ہیں، تو ہر کوئی آ کر کے ایسے الٹی سیدھی کوئی روایت نہیں پیش کرے گا، جو سنے ہوں گے وہی روایت پیش کریں گے. تو میرا مقصد تمہارے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی یا کوئی غلط خیال دل کے اندر ہو ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ باتیں ہم نے کیوں بیان کی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی اس میں. اصل بعض مرتبہ انہی ساری روایتوں کو لے کر کے بعض غلط عقیدہ رکھنے والے لوگوں نے یہ دلیل لیا کہ ایک راوی اگر روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے. ہم کو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لازمی طور پر کتنے ہونے چاہیے؟ کم سے کم دو. ایسا بھی کبھی سوچ سکتا ہے آدمی، اس حدیث کی وجہ سے یہ خیال بھی آ سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں پر اعتبار نہیں تھا، اسی لیے بول رہے ہیں کہ جو ہے دوسرا کوئی آدمی لے کر کے آؤ جس نے سنا تھا، ان کی روایت پر ان کو اعتبار نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اور نہ آتی رہے تو کبھی کبھی شیطان ڈال دیتا ہے اس طرح کے جو ہے وسوسے، اس طرح کے خیالات. انہی چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ بات کہی ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، خود کیا یہ بات کہی ہے کہ میرے دل میں ابو موسیٰ تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں رہا ہے کہ تم جو ہے اس میں کوئی جھوٹ بولے ہوگے یا غلط طریقے سے روایت بیان کر دیے ہوگے. میرا مقصد یہ ہے
کہ دوسرے لوگ جب حدیثیں بیان کریں تو اس میں سے کوئی غلط طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنے میں جرات نہ کر سکے, یعنی کوئی جھوٹی روایت اپنی طرف سے گڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر کے بیان کرنے کی جرات نہ کر سکے, اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے. تو یہ جو شبہ یا بدگمانی کی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب مسئلہ یہ کہ کیا دو آدمی یہ سمجھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی روایت کرے تو کافی نہیں, کم سے کم دو آدمی ہونا چاہیے, تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ایک قاعدے کے طور پر, ایک اصول کے طور پر انہوں نے بات یہ رکھی کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے یا نہیں ہے, تاکہ معلوم ہو لوگوں کو کہ تحقیق کرنے کے بعد ہی کوئی حدیث قبول کی جائے گی. ورنہ ایسے بھی مواقع آئے ہیں جن مواقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک ہی صحابی نے بیان کیا اس حدیث کو, اور اسے کیا کر لیا ہے, ہاں قبول کر لیا ہے. ایسے بہت سے مواقع ہیں, ایک دو نہیں, کئی جو ہے موقعوں کی یہ بات ہے. میں وہ تفصیلات نہیں بیان کر رہا ہوں, بلکہ جو حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات, اس کو روایت کرنے میں بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی ہیں. جب انہوں نے وہ حدیث روایت کی تھی صحابہ کے سامنے, تو انہوں نے ایسا تو نہیں کیا کہ ہاں بھائی یہ حدیث میرے ساتھ فلاں نے بھی سنی تھی اور ان کو بھی جو ہے میں لے کر کے آتا ہوں, ان سے آپ لوگ پوچھ لیجئے. کچھ نہیں, ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی راوی روایت کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہاں موقع تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی جائے کہ حدیثوں کی قبولیت بغیر تحقیق کے نہیں ہوگی. اس میں ایک یا دو کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ معاملہ کیا ہے, تحقیق کرنا, بغیر تحقیق کے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ چیز لوگوں کے سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ بغیر تحقیق کے کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کچھ اس طرح کی بات روایت بھی کرنا چاہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ روایت کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کیا جائے گا. تحقیق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں, نہیں, وہ اپنی جگہ پر آدمی صحیح ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہیں کچھ غلطی بیان کرنے میں ہو گئی ہو. اس کے لیے تحقیق کرنا حدیث کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ رہا, اور اس کے ذریعے سے بھی حدیث کی حفاظت کی گئی ہے. میں نے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طور سے بھی, ان کے تعلق سے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسے درج کیا ہے. کس کے تعلق سے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, کہ انہوں نے بھی بغیر تحقیق کے قبول نہیں کیا فوراً, بلکہ تحقیق کرنے کے بعد ہی اسے قبول کیا ہے. تو یہ ساری باتیں, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی حدیث کی حفاظت کے لیے یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا کہ روایت بغیر تحقیق کے قبول نہ کی جائے, جس کا مقصد صحابہ کرام کو اس سلسلے میں متہم کرنا یا ان کی روایت کو قابل اعتبار نہ سمجھنا, ایسا کچھ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں, تو اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوتی ہے, یا کوئی دوسرے لوگوں میں سے جو بعد میں ظاہر ہوئے ان میں سے اگر کوئی آدمی غلط چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا چاہے تو کہیں اسے جرأت نہ ہو جائے اس کی, اسی لیے اس پورے راستے کو ختم کرنے کے لیے, پورے وسیلے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ اپنایا گیا. اس کے بعد ابھی ہم کہاں تھے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور, اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور شروع ہوا تو اس میں ایک پریشانی یہ ہوئی کہ عبداللہ بن سبا یہودی, عبداللہ بن سبا یہودی یہ ایک شخص, اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا. عبداللہ بن سبا یہودی عبداللہ بن سبا یہودی, اس نے کیا کر لیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا, بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہودی ہی تھا اور منافقت کے ساتھ آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ رہ جاتا تھا ایک منافق کی شکل میں. اس نے یہ کام کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ بہت سے سیدھے سادھے مسلمانوں کو خلافت کے خلاف بہکایا, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کو بھڑکایا, خلیفہ کے خلاف ان کو بھڑکایا. کس نے؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے. اس کا کام یہی تھا, آ کر کے اس نے بہت ساری گمراہیاں, سب سے پہلے جو شیعان علی کا فرقہ, جو شیعہ فرقہ آیا ہے وجود میں, اس کا بانی بھی یہ, سب سے پہلے یہ سوشا چھوڑنے والا بھی یہی تھا. لیکن چونکہ میرا مقصد یہاں اس وقت جو فرقے وجود میں آئے ان کو پیش کرنے کا نہیں ہے, حدیث کے تعلق سے کیا باتیں اس وقت ہوئی میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ عبداللہ بن سبا یہودی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پوری ایک جماعت اس نے بنا دیا, پوری ایک جماعت اس کی بن گئی, کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور پوری ایک جماعت ہو گئی. یہی جماعت بعد میں مل کر کے انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. کس سال ہوا تھا یہ؟ یعنی تاریخ یاد رہنے کے لیے میں بول رہا ہوں یہ کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پوری ایک جماعت اس کی, اس نے ان لوگوں نے کیا کیا, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. کس سال؟ یعنی ہاں بولیے, میں چاہتا ہوں چیزیں آپ کی یاد رہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 36 ہجری, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال. کتنا وقت گزرا ہے؟ ہجرت کے 36 سال ہو گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال ہوئے؟ 20 پر 6 سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 20 پر 6 سال گزر چکے ہیں. ان کو شہید کیا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور پوری ایک جماعت جو بلوائیوں کی جماعت, خوارج کی جماعت کہلاتی ہے, یہ خوارج فرقے کے لحاظ سے نہیں بول رہا ہوں, خلیفہ کے خلاف کھڑے ہونے والے, ان کی پوری ایک جماعت تھی اور انہوں نے اس سال میں ان کو شہید کر دیا تھا. اس سال کو فتنے کا سال کہا جاتا ہے. کون سا سال؟ فتنے کا سال, جس سال میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا گیا ہے؟ شہید کیا گیا ہے. یاد رکھنے کے لیے ذہن میں رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو 2.5 سال تک تھے. کتنے سال تک؟ 2.5 سال تک. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال تک رہے خلافت؟ کتنے سال تک؟ ہاں ابھی تو 26 سال ہی نہ پورے ہو رہے ہیں, 10 سال. ہاں اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال رہے. اب 12 سال اور 2 سال ملا لیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے, 14.5 تو بھی 2.5 سال ہو گئے. کتنے سال ہوتے ہیں؟ تقریباً جو ہے 12 سال کی مدت ان کی بھی رہی ہے, 11.5 سال کے قریب. 24 ہجری میں, یاد رکھ لیجیے, 24 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. 24, یہ 36 ہے وہ 24 میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. تو کس کی خلافت کتنے سال رہی وہ آپ کے ذہن میں رہے گی, یعنی تاریخ بھی آپ کو یاد رہے گی اس لحاظ سے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتنے کا سال کہا جاتا ہے. وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, چونکہ یہ پوری ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی. اس نئے سلسلے کو کیا نام دیا گیا ہے؟ اس زمانے میں لوگوں نے ایک نیا سلسلہ کیا شروع کیا حدیث کی حفاظت کے لیے. میں ان الفاظ کو لکھتا ہوں آپ کے سامنے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین کے حوالے سے نقل کیے ہیں. محمد ابن سیرین, کبھی کبھی ہم صرف ابن سیرین کہہ لیا کرتے ہیں, محمد بن سیرین, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں ابن سیرین کا یہ قول اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے, اور اس کے ذریعے سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو یاد رہے, چاہیں تو پورا نام لکھ لیں, محمد ابن سیرین. محمد ابن سیرین, محمد ابن سیرین, ان کا قول عربی میں یہ ہے, لم یکونو, یسالون عن الاسناد, لم یکونو یسالون عن الاسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم, سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فلا يؤخذ حديثهم. یہ قول آپ لکھ لیجئے, میں آپ کو اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں, اب میری زبان سے آپ اس کا ترجمہ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے؟ میری زبان سے ترجمہ اس کا نوٹ کر لیں آپ جو میں بول رہا ہوں. محمد بن سیرین کہتے ہیں, محمد بن سیرین کہتے ہیں, لم یکونو یسالون عن الاسناد, کہ وہ لوگ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے. اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے, اسناد کا مطلب آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کیا, آپ نے یہ حدیث کس سے سنا, یہ اسناد. جب کوئی آدمی حدیث بیان کرتا تھا تو اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کیا, یہ سوال نہیں کرتے تھے. فلما وقعت الفتنة, جب فتنہ واقع ہو گیا, فلما وقعت الفتنة, جب فتنہ واقع ہو گیا, جب فتنہ واقع ہو گیا وہ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، یہ فتنہ کون سا ہے؟ ابھی جو میں آپ کو بول رہا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کا، جو فتنے کا سال، جب فتنہ واقع ہو گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب فتنہ واقع ہو گیا، قالو، تب لوگوں نے کہا، سموا لنا رجالکم، ہمارے لیے اپنے رجال کا نام لو، یعنی کس نے آپ سے بیان کیا ہے اس کو بتاؤ، سمو نام لو، اسم جو آپ جانتے ہیں، اسم جو ہے یعنی نام کو کہتے ہیں عربی میں، اس لیے یہ سما جو ہے نام لینا، نام لو، کس نے بیان کیا ہے آپ سے، آپ نے کس سے سنا یہ بات، اس کا نام لیجئے، اس کو بیان کیجئے، سمو لنا لجالکم، اپنے راویوں کا نام جنہوں نے حدیث روایت کی ہے اس کا نام لو، یہ سوال کرنا شروع کیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَيُنْدَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، جب نام لے لیتا بیان کرنے والا کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا ہے، تب دیکھا جاتا اہل سنت کی طرف. یہ بعد میں جو اہل سنت اور یہ سب آیا وہ ابھی نہیں ہے، یہ بیان کون کرتے ہیں؟ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے آپ کو، یہ بات بڑی اہم ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل صحیح بات بھی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جھوٹی جو نسبت ہے ابن سیرین کی طرف، بالکل صحیح سند سے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل کیا ہے. کس کا قول یہ؟ ابن سیرین کا. کب سے محدثین کے یہاں جو حدیث کے جو راوی ہیں ان کے یہاں حدیث کی جانچ کا اور اس کا سلسلہ کہ آپ سے حدیث کس نے بیان کی، اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، اس کو جاننے کے لیے بہت اہم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے وہ پوری بات جو ہے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، ابھی پوری بات ہوئی نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو لکھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی جو باقی ہے وہ مکمل کریں. اس کے لیے میں تھوڑا موقع جو ہے آپ کو دے رہا ہوں بولتے ہوئے. بات کہاں تک پہنچی ہماری؟ کہتے ہیں ابن سیرین کہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے کس کے بارے میں؟ اسناد کے بارے میں، یعنی آپ سے حدیث کس نے بیان کی اس کے بارے میں. لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، اس فتنے سے مراد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کیے جانے کا فتنہ، تو لوگ کہنے لگے، سم مولانا رجالکم، تم کو سے حدیث کس نے بیان کی ہے اس کو بیان کرو، یہ پوچھنے لگے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ فینظر الی اہل سنتی، اس کے بعد دیکھا جاتا تھا اہل سنت کی طرف. دیکھا جاتا تھا کس کی طرف؟ اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا تھا. یہ کہتے ہیں ابن سیرین، اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا تھا. اہل سنت اس زمانے میں کون تھے؟ ہاں، اہل سنت اس زمانے میں کون تھے؟ وہ سارے لوگ جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونے میں شریک نہیں تھے. عبداللہ بن سبا جو اس کی پارٹی ہو گئی تھی، جماعت بن گئی تھی، اس کی جماعت کو چھوڑ کر کے بقیہ سب لوگ کیا تھے؟ اہل سنت تھے. صحابہ اور تابعی دو طبقے تھے اس زمانے میں، صحابہ اور تابعی. یہ باتیں کب کی ہیں؟ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا چکا تھا، اس وقت کی باتیں ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 26 ایئر کے بعد کی یہ باتیں ہیں، یعنی 26 سال، 6 سال گزر جانے کے بعد کی یہ باتیں. تو اب ہمارے سامنے دونوں تھے، دونوں کیا تھے؟ یعنی صحابہ کی جماعت جو باقی رہ گئے تھے، ابھی وفات نہیں پائے تھے، اور کس کی جماعت؟ تابعین کی جماعت جو ان کے ساتھ تھے. ہر وہ شخص جو فتنے میں شریک نہیں تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ اہل سنت. دیکھتے تھے یہ لوگ کی جو بیان کر رہا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے یا ان میں سے تو کوئی نہیں ہے. فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو ان کی حدیث لے لی جاتی تھی. تو کیا دیکھتے تھے؟ کہ جس سے انہوں نے حدیث لیا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے، تو اس کی حدیث لے لی جاتی تھی. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَاعِ، اور بدعت والوں کی طرف دیکھا جاتا تو اس کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. اگر یہ بیان کرنے والا جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں سے سنا ہے, اگر اس ٹولی سے تعلق رکھتا ہے جو عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی, اس سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کی روایت قبول نہیں کرتے تھے, حدیث نہیں لیتے تھے. تو اس سے بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. وہ سلسلہ کیا تھا؟ جب کوئی شخص حدیث بیان کرے گا تو پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے, تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے. وہ نام لینا ضروری ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے. جب نام لے گا تو وہ آدمی کیسا رہا ہے؟ ان لوگوں میں سے ہے جو اہل سنت میں سے ہیں, یعنی صحابہ اور تابعین کی وہ جماعت جو حق پر ابھی قائم ہیں اور بلوائیوں کے ساتھ, عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی حدیث لے لی جاتی تھی. اور اس کی حدیث جو اس کے ساتھ شامل ہو گئے ان کی حدیث لی نہیں جاتی تھی. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی, اس کی طرف سے کوئی بات آئی ہو اور وہ بات لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت کر کے پیش کر دیا. یہاں سے حدیث کی حفاظت کا یہ سلسلہ شروع ہوا. یعنی ہر حدیث جب بیان, کوئی بھی شخص حدیث کو بیان کرتا تو اس سے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے. اس کے پہلے میں نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی تھی, وہ بات یہاں پھر پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کے عبداللہ ابن عباس کے سامنے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ بھی صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے, یعنی یہ روایت بھی صحیح ہے بالکل, کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر کے ایک شخص یہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, لیکن وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں. بار بار کہہ رہا لیکن آپ دیکھتے نہیں. غصہ ہو گیا کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میری طرف توجہ نہیں دے رہے ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف چہرہ کر کے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کی زبان سے یہ بات سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہماری نگاہ فوراً اس کی طرف اڑ جاتی تھی اور ہم بڑے غور سے سنتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا. ایک دور ایسا تھا, ایسا ایک معاملہ, ایک دور ایسا گزرا ہوا ہے, ایسا ایک معاملہ تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب لوگوں نے کچھ الٹی سیدھی باتیں روایت کرنی شروع کر دی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کون روایت کرنے والا ہے. پہلے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم اس کی بات لے نہیں لیتے ہیں. یہ کس نے بیان کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس سے بھی کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ جو بات ابن سیرین کی, اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کی وفات 60/8 ہجری میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 60/8 اس وقت ان کی وفات ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب ہم سنتے تھے کہ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو فوراً ہم غور سے اس بات کو سننے لگتے تھے, کافی پہلے کی بات ہوگی. اس کو اور اس کو ملا کر کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ فتنے سے پہلے کی بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سنتے تھے کوئی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بڑی غور سے ہم سنا کرتے تھے. لیکن جب لوگوں نے کچھ الٹی سیدھی بھی روایتیں شروع کر لی, اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ بھی 60/8 سے پہلے ہی کی بات ہوگی. تو اس فتنے کے بعد سے لوگوں نے یہ سلسلہ اپنایا, صحابہ کرام نے یہ طریقہ اپنایا کہ ہر کوئی جب کہہ دے زبان سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے قبول نہیں کر لیتے تھے. یہ سلسلہ شروع کیا کہ سند پہلے بیان کرو, کس نے, کس سے آپ نے یہ بات سنی ہے. صحابہ روایت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تابعین روایت کرتے تھے کس سے؟ صحابہ کرام سے. بعض صحابہ سے روایت بھی کرتے تھے, باستابین باستابین سے بھی روایت کرتے تھے, یہ سلسلہ چلتا تھا, لیکن سوال کرتے تھے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے. یہی سے سند کا سلسلہ اس امت میں شروع ہوا ہے. کس کا بولیے؟ سند کا. نوٹ کر کے رکھیے اس کو, یہی سے یہ سلسلہ اس امت میں شروع ہوا ہے, سند کا, جسے سند کہتے ہیں. حدیث کوئی بھی بغیر سند کے قبول نہیں کی جاتی ہے محدثین کے یہاں. جو سند کی تحقیق کی بات آتی ہے تو یہ سند کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسی فتنے کے بعد سے یہ سلسلہ امت میں شروع ہوا ہے. بغیر سند کے نہیں. اور یہ بھی کہا ہے بعد میں, اب یہ آئندہ درس میں انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے یہ آئیں گی کہ یہ سند کا بیان کرنا حدیث کو بیان کرنے کے وقت میں دین کا حصہ قرار دیا گیا. دین کا حصہ یعنی اس کا ایک پارٹ ہے یہ دین کا, کہ جو ہے آپ جب حدیث بیان کرتے ساتھ میں کیا بیان کیجئے؟ اس کی سند بیان کیجئے. اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی بات کوئی قبول نہیں کرے گا. اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے, یعنی ایک ایسی چیز جو اس امت کے ساتھ خاص ہے. اس پچھلی امتوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا تھا, اس کا خیال نہیں کیا تھا پچھلی امتوں نے. ان کی جو باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں وہ باتیں, جیسے یہودیوں کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بہت بعد کے ایک آدمی کی تک پہنچتی ہے سند, اس سے آگے نہیں پہنچتی. کوئی بھی بات سند کے ساتھ ان کے پاس موجود نہیں ہے. عیسائیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو ان کے انبیاء کی باتیں تھیں, ان کا جو عمل تھا, وہ باتیں ان کے یہاں سند کے ساتھ موجود نہیں ہیں. لیکن اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شریعت محفوظ رکھنا تھا قیامت تک کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ انتظام کیا کہ اس کو محفوظ کیا جائے. تو اس حفاظت کے لیے ہاں سند کو دین کا حصہ قرار دیا گیا. اور یہ دین یعنی سند کا اہتمام ایسا نہیں ہوا کہ بہت بعد میں یہ شروع ہوا, بلکہ بہت پہلے شروع ہو گیا ہے سند کے بارے میں سوال کرنے کا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے, اور اسی کے بعد سے یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ سند بیان کرنا ضروری ہے, سند کے بغیر کوئی بھی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. سند کے تعلق سے پھر وہ سلسلہ تحقیق میں کیسے آگے بڑھا, انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے اب آئندہ ہفتے کے درس میں آئیں گے. سند کے ساتھ یہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں آئندہ درس میں انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اب اسی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ محدثین نے یہ اصول جو بنائے اس کو پڑھنے کے لیے سند کو, کہ یہ صحیح یا نہیں ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ اصول کیسے بنے. جو ٹھیک ہے, اب تک کی ساری باتیں کیا تھیں؟ ہاں سب اس کی تمہید ہی ہیں. کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب تک کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تب تک وہ چیز وجود میں نہیں آتی ہے. ضرورت یہ ایجاد کی ماں ہے. تو یہ اصول جو حدیث کے پرکھنے کے آئے یہ اسی وقت جو ہے پیش کیے گئے جب اس کی ضرورت پیش آئی. حالانکہ وہ چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود تھیں, لیکن اس استعمال میں کب آئیں؟ جب اس کی ضرورت پیش آئی ہے. تو اب اس کی ضرورت جو ہے آگے پیش آنے والی ہے کہ باقاعدہ اس کی تحقیق کی جائے. یہ سلسلہ بھی آگے چل کر کے شروع ہوگا کہ جب مختلف جماعتیں بن گئیں, مختلف جو ہے گمراہ فرقے وجود میں آئے, تو وہ لوگ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بھی گڑھ کر کے پیش کرنا انہوں نے شروع کیا. تو یہ سلسلہ تحقیق کا اور زیادہ تیز کیا گیا, اور زیادہ آگے بڑھایا گیا. اس طریقے سے محدثین کے کارنامے بھی آپ کے سامنے آئیں گے. یہ پہلا درس ہمارا آج کے اس ہفتے کا ختم ہوا. انشاءاللہ دوسرا درس 5 منٹ کے بعد ہم شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ چاہیں تو پانی وغیرہ پی سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے.